بدھ 22 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ مرد کی دوسری شادی پر پہلی بیوی کا اعتراض غیر شرعی ہے، مگر جب یہ قانون بنا تھا علماء سے مشاورت ہوئی تھی،
نہ صرف علماء سے مشاورت کی تھی بلکہ دوسرے مسلم ممالک میں جو قانون رائج تھے ان کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کو تجویز کیا گیا تھا.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا شیرانی نے اپنے آج کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسی مسلم فرقے کو کافر قرار دینے کی مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ مذہب کے نام پر اشتعال انگیز تقاریر پر پابندی لگنی چاہیے. مولانا شیرانی نے مزید کہا کہ مرد کی دوسری شادی پر بیوی کا اعتراض غیر شرعی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے امبر شمسی سے.
اسلامی نظریاتی کونسل کے محرم سے قبل دیے گئے ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ مذہب کے نام پر شدت پسندی اور تشدد اسلام کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے، جبکہ کسی مسلم فرقے کو کافر قرار دینا غیر اسلامی اور قابل مذمت ہے، جس کی سزا موت ہونی چاہیے. خیال رہے کہ ماہ محرم میں پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر لڑکی 16 سال کی عمر سے پہلے نکاح کرے تو والد یا دادا اس کی 18 سال کی عمر پہنچنے سے قبل نکاح ختم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ازدواجی تعلق کی تکمیل نہ ہوئی ہو.
پاکستان اور بھارت کی ورکنگ باؤنڈری پر واقع چاروا سیکٹر میں آج صبح ایک مرتبہ پھر بھارتی سیکیورٹی فورسز اور چناب رینجرز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، تاہم کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. حالیہ سرحدی کشیدگی کے باوجود پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان ہفتہ وار بس سروس اور تجارت معمول کے مطابق جاری ہے. چکوٹھی میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک تاجر شبیر احمد نے بتایا،
یہاں سے ہم بیچتے ہیں الموڈ، بیچتے ہیں فربل، بیچتے ہیں کپڑا، بیچتے ہیں.
کشمیر کی پوری معیشت اسی پہ ہے، اسے کام کا چل رہا ہے. جو یہاں کے لوکل بندے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. پورا آزاد کشمیر ہے، یہ کشمیر ٹو کشمیر ٹریڈ ہے. اگر اس مرتبہ پھر بند ہوا تو مشکل ہی ہے، یہ کھلے اور پھر ہم اس پہ پھر اپنا پیسہ لگائیں، کیونکہ ہمارا پیسہ پھنس جائے گا، دوبارہ ہم نہیں لگا سکتے.
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں انسداد پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور 2 لیویز اہلکار اور ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں. کلعدم تنظیم تحریک طالبان باجوڑ نے 2 روز پہلے ایک پامفلٹ میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ انسداد پولیو ٹیموں اور این جی اوز کے رضاکاروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی. ادھر پاکستان کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 6 سال کے دوران ایسے 900 سے زائد افراد کا پتہ چلایا گیا ہے جو پولیو کے مرض میں مبتلا ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شام کے علاقے کوبانی میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے نبرد آزما کرد جنگجوؤں کی مدد کے لیے فضا سے فوجی امداد پھینکنے پر امریکہ پر تنقید کی ہے. مسٹر اردوان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فضا سے امداد پھینکنے کا یہ عمل غلط تھا، کیونکہ اس طرح شدت پسندوں نے کچھ امریکی ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں نے شہر کے سربراہ سی وائی لیانگ کی جانب سے غریب شہریوں کے بارے میں تبصرے پر اپنے غصے کا اظہار کے لیے ان کی رہائش گاہ تک مارچ کیا ہے. مسٹر سی وائی لیانگ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غریب لوگوں کو ووٹ کا حق دینا کوئی اچھا خیال نہیں ہے. حکومتی اہلکاروں اور طلباء رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے باوجود مظاہرین سڑکوں پر موجود ہیں. صومالیہ میں شدت پسند گروہ الشباب نے ایک نوجوان شخص کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا ہے. 18 سالہ اس شخص کو ملک کے جنوبی خطے شہبیل میں ہلاک کیا گیا. اس شخص کے خلاف فیصلہ دینے والے جج نے اس شخص کو گن پوائنٹ پر ایک عورت کو ریپ کرنے کا مجرم قرار دیا. الشباب اسلامی قوانین کی تشریح اور شریعہ پر سختی سے عمل کرتی ہے. گزشتہ ماہ بابرائے کے قصبے میں ایک عورت کو مبینہ طور پر زنا کے جرم میں سنگسار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. عالمی ادارہ صحت کیا جنیوا میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں ایبولا کی وبا سے نمٹنے کی کوششوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایبولا کے وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک گنی، سیرالیون اور لائبیریا میں یہ اب بھی اس پر قابو پایا نہیں جا سکا. اس اجلاس میں سرحدوں پر سکریننگ کے اقدامات کا جائزہ لینے سمے سخت سفری ضابطے بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. برطانوی حکومت پر غیر ملکی مجرموں کو ملک بدر کرنے میں ناکام رہنے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. نیشنل آڈٹ آفس کا کہنا ہے کہ سن 2006 کے مقابلے میں اب برطانیہ میں دیگر ممالک کی نسبت زیادہ قیدی موجود ہیں. بھارتی پولیس بنگلور کے ایک اسکول میں ایک 3 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ ریپ کی تحقیقات کر رہی ہے. یہ واقعہ بنگلور کے ایک اور اسکول میں 6 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہونے کے 3 ماہ بعد سامنے آیا ہے. اور واشنگٹن پوسٹ کے سابق مدیر بین بریڈلی 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر, ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں.
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے.
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار.
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ. اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے, عدالتیں موجود ہیں, تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت آن لائن کی ہماری پہلی شہ سرخی ہے کہ بھارت کی ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ. اس کی تفصیل آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر آپ کو کئی فیچر بھی نظر آئیں گے. ایک فیچر کا عنوان ہے کہ ایران کا آئندہ رہبر اعلی کون ہوگا. یہ پڑھنے کے لیے آپ bbcurdu.com پر آئیے. ہم اپنے پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے کہ دوسری شادی کے لیے شوہر بیوی کی اجازت لینے کا پابند نہیں, اور شوہر کی دوسری شادی پر بیوی کا اعتراض غیر شرعی ہے. جبکہ شوہر کی ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی. واضح رہے کہ پاکستان میں موجودہ مسلم فیملی لا کے مطابق شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے, مگر کونسل اس قانون کی شادی کی شق میں تبدیلی چاہتی ہے. سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اس قانون میں مجوزہ تبدیلی کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ جدید اسلامی معاشروں میں شرعی قوانین کو کیسے ہم آہنگ کیا جائے, اور یہ کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہم اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے, لیکن پہلے یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اسی اجلاس میں کسی مسلم فرقے کو کافر قرار دینے کی سخت مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ مذہب کے نام پر اشتعال انگیز تقاریر پر پابندی لگنی چاہیے. تفصیل سنیے امبر شمسی کی اس رپورٹ میں.
اسلامی نظریاتی کونسل کے محرم سے قبل دیے گئے ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ مذہب کے نام پر شدت پسندی اور تشدد اسلام کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے, جبکہ کسی مسلم فرقے کو کافر قرار دینا غیر اسلامی اور قابل مذمت ہے, جس کی سزا موت ہونی چاہیے. خیال رہے کہ ماہ محرم میں پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر لڑکی 16 سال کی عمر سے پہلے نکاح کرے تو والد یا دادا اس کی 18 سال کی عمر پہنچنے سے قبل نکاح ختم کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ازدواجی تعلق کی تکمیل نہ ہوئی ہو. تاہم کونسل پر اس بات پر اختلاف رائے ہے کہ کیا لڑکی خود نکاح ختم کر سکتی ہے یا نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے اجلاس کے فیصلوں اور سفارشات کے خلاصے میں کہا ہے کہ شرعی طور پر نابالغ بچوں کے نکاح میں کوئی قباحت نہیں, لیکن بلوغت سے قبل رخصتی پر قانونی پابندی عائد کرنا ضروری ہے, جس کی خلاف ورزی پر سزا ہونی چاہیے. کونسل کا مزید کہنا ہے کہ لڑکی نکاح ختم کرنے کا حق اس صورت میں استعمال کر سکتی ہے اگر والد یا دادا کے علاوہ کوئی اور ولی نکاح کروائے, یا سوارا ونی اور سنگ چٹی کے طور پر لڑکی کا نکاح کروایا گیا ہو. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ایک سابقہ سفارش کو ترک کرتے ہوئے نئی سفارش دی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا مذہب تبدیل کرے تو اس کا نکاح خود بخود ختم نہیں ہوگا. کونسل نے 1999 میں سفارش دی تھی کہ جو عورت اسلام چھوڑ دے تو مرتد ہو جاتی ہے اور نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کونسل کا اپنے خلاصے میں مزید کہنا تھا کہ اس پر تاحال پارلیمان میں قانون سازی نہیں ہو سکی. خیال رہے کہ 1962 میں قائم کیے گئے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر پارلیمان پر عمل درآمد کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے کل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا موجودہ فیملی لاز میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کی صاحبزادی اور قومی اسمبلی کی رکن راحیل قاضی یہ کہتی ہیں کہ قوانین میں معاشرتی ضروریات کے مد نظر تبدیلی کی جا سکتی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت تو ضرور دی گئی ہے, مگر اس کی ترغیب نہیں دی گئی. راحیل قاضی,
جی میرے خیال میں ہم لوگ جو بنیادی دوسری شادی میں جو بنیادی شرط ہے اسلام کی ہم اسے بھول بھی جاتے ہیں اور شاید قصداً بھلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسلام میں دوسری شادی کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ عدل ہے اور انصاف ہے. اس کے لیے یعنی اجازت جو ہے وہ دوسری بیوی کی اجازت یا اجازت جو ہے وہ شادی کی بنیاد نہیں بنتی بلکہ عدل بنیاد بنتی ہے.
راحیل قاضی صاحبہ آپ نے خود ہی کہا کہ عدل اور انصاف بنیادی شرط ہے دوسری شادی کے لیے. اس کا تعین کون کرے گا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں یہ تعین کیا جا سکتا ہے؟
نہیں, میں یہی آپ کو بتانے والی تھی کہ اگر معاشرے میں بگاڑ کے باعث کسی وقت علماء اور وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں جو دانشور طبقہ ہے اگر کسی وجہ سے محسوس کریں کہ بگاڑ بہت زیادہ پہنچ گیا ہوا ہے اور اس پہ مردوں پر پابندی لگا دینی چاہیے اور انہیں یہ سمجھ آئے کہ جی دوسری شادی کی اجازت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ علماء کو اور اس معاشرے کے دانشوروں کو یعنی پابندی بھی وہ لگا سکتے ہیں اور اس کا یعنی یہ وقتی طور پر یہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے کہ معاشرے کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے وہ پہلی بیوی کی یا بڑے لوگوں کی اجازت کی اسے یعنی شرط جو ہے وہ برقرار رکھی جائے.
قومی اسمبلی کے رکن راحیل قاضی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے کہ مرد کی دوسری شادی پر پہلی بیوی کا اعتراض غیر شرعی ہے, مگر جب یہ قانون یعنی موجودہ فیملی لا بنا تھا تو کیا اس وقت علماء سے کوئی مشاورت ہوئی تھی؟ ہم نے یہ سوال پوچھا نیشنل وومن کمیشن کی چیئرمین خاور ممتاز سے.
بالکل, بہت وسیع ترین مشاورت ہوئی تھی. سارے اسکول کے جو سوچ کے اور فکر کے لوگ ہیں ان کو, اسکالرس کو, علماء کو, سب کو لے کے, اور اس پہ ایک سال ڈیڑھ سال لگا تھا. اس کے بعد یہ قانون پروپوز ہوا تھا اور پھر کافی عرصے کے بعد وہ بنا تھا. 56 میں جب کمیشن بنائی گئی تھی, 55-56 میں, تو اس میں انہوں نے بہت ہی اور نہ صرف علماء سے مشورے کیے تھے, مشاورت کی تھی, بلکہ دوسرے مسلم ممالک میں ایجپٹ میں, ترکی میں, باقی جگہوں میں جو قانون رائج تھے ان کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کو تجویز کیا گیا تھا.
یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس وقت خبر ممتاز کہ کن مسلمان ملکوں میں شادی کے بارے میں ایسے قوانین ہیں جو جدید تقاضوں کے مطابق بنائے گئے ہوں جیسے یہ پاکستان میں تھا اور جن کی روایتی علماء مخالفت بھی ضرور کرتے ہیں؟
دیکھیے یہ جو ہے نا, یہ اگر ہم دیکھیں انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, اور بہت سارے ملک ہیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ایجپٹ میں بھی جو عمر کم عمر کی, اب یہاں بہت سی جگہوں میں آج کل تو بہت ایک عجیب کا ماحول ہو رہا ہے سیاسی طور پہ اور کافی چیزیں گدمد ہو گئی ہیں لیبیا میں, اور لیبیا میں انہوں نے قانون کو بدل دیا بالکل کہ ہم اس وقت پہلے کے قانون کو نہیں مانتے. یہ سب تو ہوا ہے لیکن جو شادی کی عمر ہے وہ تو بہت سارے مسلم ممالک میں اب 18-17-20 تک ہو گئی ہے. اچھا, اور دوسرے یہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے علماء اس کو ہر وقت چیلنج کرتے رہتے ہیں, تو اس میں اس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بادشاہ جب تبدیل ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ کچھ عناصر ہیں جو کہ اس تبدیلی کو ماننا نہیں چاہتے, اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, تو پھر وہ یہ ایشوز اٹھاتے ہیں, اس قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں. ریزسٹنس تو ہوتی ہے ہر تبدیلی کے ساتھ, تو ہمیں اس کو اس نظریے سے دیکھنی چاہیے.
یہ تھی نیشنل وومن کمیشن کی چیئرمین خاور ممتاز, اور جیسے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی قانون بنے بہت سے علماء اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور ان کا جواز یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون یا تو قرآن و سنت سے متصادم ہے اور یا شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو آئیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا اسلامی تاریخ میں شریعت ہمیشہ غیر لچکدار رہی ہے یا حالات کے مطابق قوانین میں تبدیلی آتی رہتی ہے؟ ہم نے اس بارے میں بات کی پروفیسر محمد طالب سے جو یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی یعنی علم بشریت یا عمرانیات پڑھاتے ہیں. ان کا ہمارے اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا,
ایک بہت بڑی غلط فہمی اسلامی قانون کے بارے میں یا شریعہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لچک نہیں ہے. اور جبکہ اصل بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو اصول ہیں جو قرآن کی روشنی میں دیے گئے ہیں ان کو ہر زمانے میں ان کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ الگ الگ رہا ہے, اور زمان و مکان کو ہمیشہ دیکھا گیا کہ کیا تقاضے ہیں, کیا مصلحت ہے, کیا مسئلہ ہے اور کیا مصلحت ہے, اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ قانون اور شریعہ کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے.
آپ کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی لائی جاتی رہی ہے, لائی گئی ہے, لیکن ایک اب جو بہت زیادہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں قرآن میں موجود ہیں ان کی کسی تشریح اور میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے ہی نہیں. مثلا چار شادیوں کی آپ کو اسلام میں اجازت دی گئی ہے تو اس میں کسی تبدیلی کا کوئی کسی کو حق نہیں ملتا, آپ اس کو درست مانتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ چار شادیوں کا جو ذکر ہے وہ جس کانٹیکسٹ میں ہے, جس پیرائے میں ہے, اس کو اکثر لوگ فراموش کر جاتے ہیں, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ کسی ایک فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں. جب کئی شادیوں کی اجازت ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں مثال کے طور پہ, اس کے ایک کانٹیکسٹ تھا, جنگ کا کانٹیکسٹ تھا جس میں بہت لوگ مارے گئے تھے, اس میں اگر چار شادی کی بات کی گئی تھی تو اس میں ایک سیکیورٹی کا اینگل تھا, اس میں ایک سوشل پروٹیکشن کی بات تھی, وہ محض ایک لائسنس نہیں تھا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر آج یہ کہا جائے کہ آپ چار شادیاں ایک شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور وہ شرط ایسی ہے کہ آپ ایک سے آگے بڑھ نہیں سکتے, تو یہ بھی آج کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے.
جیسے کہ پاکستان میں تو شاید یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ قانون بنا دیا جائے کہ دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت ہی نہیں مرد کو, تو یہ تو کافی مجھے لگ رہا ہے کہ پنڈورا باکس کھل جائے گا.
بات ہے, اس سلسلے میں میں ایک بات ایز این اینتھروپولوجسٹ کہوں گا, اسلامک اسٹڈیز کا دائرے میں یہ بات, اس کا تجزیہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں جہاں سیوک ڈیمانڈس اور یوں سمجھیے کہ سیکولر ڈیمانڈ اپنا سر اٹھاتی ہیں, اور یہ پاکستان ہی تک محدود بات نہیں ہے, یہ دیگر اور مسلمان معاشرے میں یہ بات ہے کہ جہاں سیوک ڈیمانڈ نے سر اٹھایا, جہاں پہ سیکولر ایجنڈا بن کے سامنے آیا, بہت مضبوط یا کمزور میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جہاں ایسا ہوا وہاں پہ اس کو دبانے کے لیے ایک بہت ہی فرسودہ قسم کی بات مذہب سے متعلق کہی گئی, چاہے وہ آئسس ہو یا طالبان ہو یا حدود آرڈیننس ہو یا کچھ اور. اور اب جو سننے میں آ رہا ہے, میں اینتھروپولوجیکل, میرا جو اینٹینا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی آندھی کا پیش خیمہ ہے یہ. میں چونکہ ان ٹرینڈز کو 80s سے دیکھ رہا ہوں, پاکستان سے کا میں براہ راست اسٹوڈنٹ نہیں ہوں بمانے اس بات کے کہ میں نے اس کا بہت تجزیہ نہیں کیا, لیکن یہ خبر سنتے ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں, اور پریشان ہوں کہ یہ کس آندھی کا پیش خیمہ ہے, کیونکہ اس وقت جو ایک جو کچھ بھی موبلائزیشن ہے, اچھا یا برا میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ سیکولر ڈیمانڈز پر ہے. وہ سیکولر ڈیمانڈز کا سر کچلنے کے لیے آپ کو ایک بہت بہت ہی بیکورڈ قسم کی بات لا کر اس کو کچلنا ہوتا ہے. یہ ہے میرے موٹی موٹی سمجھ.
علم بشریت کے پروفیسر محمد طالب, اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر مذہب میں دوسری شادی کی اجازت ہے تو وہ کن مخصوص حالات میں ہے؟ بھارت میں مقیم مذہبی اسکالر اور کئی اسلامی کتب کے مصنف مولانا وحید الدین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیملی لا شریعت کے خلاف ہرگز نہیں ہے, دوسری شادی کی اجازت بہت ہی مخصوص حالات میں ہے.
نہیں, میں ایز اے پرنسپل یہ شریعت کے مطابق ہے. یہ جو پاکستان میں قانون بنایا گیا تھا 1960 میں,
جی
میں دیکھ وہ شریعت کے مطابق تھا وہ.
اچھا, لیکن پاکستان میں اس کے بارے میں یہ جواز دیا جاتا ہے, قرآن کی سورۃ النساء کی آیت کو حوالہ بنایا جاتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے.
ایک تو ایک شادی کی اجازت جو سورۃ النساء میں ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ عورتیں سرپلس ہو گئی ہوں. اس میں لفظ یتیم موجود ہے, یتیم موجود ہے, تو عورتیں جو سرپلس ہو جائیں تب کے لیے, ورنہ اسی میں ایک فوائد ایک ہی کرو. اس میں دو آیتوں کو پڑھیے, ایک سورہ النساء کی آیت نمبر 3 اور دوسری آیت نمبر 129. دونوں کو ملا کر پڑھیے تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب عورتیں سرپلس ہو جائیں تب کے لیے اجازت ہے کئی شادی، ادروائز صرف ایک ہی. اور دوسری بات سے یہ نکلتی ہے کہ اگر آپ پہلی بائی بیوی کو معلقہ چھوڑ دیں، معلقہ کا مطلب ہے سسپینڈڈ، دوسری شادی کریں اور پہلی عورت کو معلقہ چھوڑ دیں سسپینڈڈ حالت میں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے دوسری شادی. تو آج یہ قانون جو بنا تھا اس کی وجہ تھی کہ لوگ شادیاں کرتے تھے، عورتیں سرپرست نہیں ہیں خام خواہ شوق میں، اور پہلی بیوی کو معلقہ چھوڑ دیتے تھے یعنی سسپینڈڈ، تو یہ قانون بنایا گیا. تو دیکھیں اسلام میں قانون کا سورس جو ہے صرف یہی نہیں، قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے، فقہ میں سارے علماء مانتے ہیں کہ از ضرورات تو بیول معذورات، یعنی ضرورت یا نیسیسٹی کی بھی ایک سورس ہے لیجسلیشن کا. تو یہ ضرورت پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ پہلی بیوی کو معلقہ چھوڑ دیتے تھے یعنی سسپینڈڈ، تو یہ قانون بنایا گیا. تو میں اس کو درست سمجھتا ہوں.
اچھا، اور اب اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی ترمیم کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی موجودہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس سے؟
نہیں نہیں، باقی رہنا چاہیے اس کو.
اچھا،
انڈیا میں اگرچہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ہو تو درست ہوگا وہ.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھارت میں یہ قانون موجود نہیں ہے لیکن معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں؟
اگر انڈیا میں یہ قانون بنایا جائے تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا، اگرچہ موجود نہیں ہے انڈیا میں لیکن اگر بنایا جائے تو میں اس کو درست سمجھوں گا.
بھارت سے یہ تھے مذہبی اسکالر مولانا وحید الدین. مذہب کی آج کے موضوع کے حوالے سے اسلام کے بارے میں قدامت پسندانہ توجیحات پیش کی جا رہی ہیں، خاص کر شدت پسند جہادی تنظیموں یعنی دولت اسلامیہ یا طالبان جیسے گروہوں کی طرف سے. اس کا اسلام کے بارے میں مغربی ممالک میں کیا تاثر بن رہا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی کے اسلامی امور کے بین الاقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی.
دیکھیے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو ایک کہ اسلاموفوبیا ہی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جو اب مثال کے طور پہ اگر داعش بدتمیزی کی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرتا ہے تو وہ اخبار میں آ جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو سینٹیمنٹ پیدا ہو رہے ہیں عراق میں لے لیں، امریکہ میں لے لیں، انڈیا میں لے لیں، یہ سارا کے سارا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں اگر مسلمان کرتے رہے تو خدا نہ خواستہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، یعنی ورلڈ ول یونائٹ اگینسٹ مسلمز اگر اس طرح کی ہم چیزیں کرتے رہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ایکسٹریمزم ہے اور جس طرح کی یہ وائلنس ہے ہم کو ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ ویٹ کریں کہ دوسری چیزیں. مثال کے طور پہ یہ جو آئی سی سے 30,000-35,000 جو اشخاص ہیں ان کو سعودی عرب، ایران، ترکی مل کے نہیں ڈیل کر سکتے، ویٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ آ کے کچھ کرے، یورپ آ کے کچھ کرے. اور یہ تو بدتمیزیاں جو ان کی ہیں اتنی حد سے گزر گئی ہیں کہ پچھلے سال ایک ڈیڑھ سال میں ینگ مسلمانوں کو ریکروٹ کرنے کے لیے انہوں نے نئے نئے ایجادات کیے. مثال کے طور پہ اب نکاح جہاد پیدا کر دیا ہے جس میں لڑکیاں ٹیونیشیا سے، امریکہ سے، انفیکٹ یہاں ڈینور سے دو لڑکیاں جا رہی تھیں ان کو پکڑے گئے، یہ کنورٹ ہو کر جا رہی ہیں وہاں پہ نکاح جہاد کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ وہ 10-10, 11-11 گھنٹے کے لیے شادی کرتے ہیں ایک شخص کے ساتھ، پھر ڈیوس کرتے ہیں، پھر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایک قسم سے ایک ماڈیفائڈ متا ہو گیا یہ بھی سنیوں کے لیے. تو اس طرح سے ایک قسم سے یہ جو وحاشی، یوں کہیے کہ اتنی فحاشی آ گئی ہیں وہاں پر کہ جہاد کے نام پہ یہ بالکل ایک سیکشوئل وائلنٹ ایڈونچر، یوں سمجھیے کہ ہالی ووڈ کا جو سب سے بیڈ مینیفیسٹیشن ہے سیکس اور وائلنس کا، وہ عرب دنیا کی جہاد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے اسلام کا ریپیٹیشن خراب ہوتے جا رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی کئی کمیونٹیز میں لوگ اسلام سے بدن ہو کے اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ینگ مسلمان جو خاص طور سے ویسٹرن ممالکوں میں بڑے ہو رہے ہیں وہ بہت شرمندہ ہیں اپنی مسلم کمیونٹیز پر. یہاں پر نیو یارک ٹائمز میں پچھلے دو ہفتے پہلے اسی موضوع پر ایک کافی بڑا ڈبیٹ ہوا جس میں میں بھی حصہ لیا, اور ایک امریکہ کے بہت ہی پرومیننٹ مسلم سلام مریاتی, انہوں نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ مسلم دنیا سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دے. یعنی امریکن مسلمز نہیں چاہتے کہ مسلم دنیا سے تعلقات رکھے, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی بربریت پھیل رہی ہے اسلام کے نام پر.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی کے اسلامی اور بین الاقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان, جو کہہ رہے تھے کہ اسلام کا تاثر متاثر ہو رہا ہے بیرونی دنیا میں. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کی دوسری شادی کے قانون میں تبدیلی کی تجویز ہے. اس موضوع پر آج ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں صبر رحمت کے ساتھ.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج دبئی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا اختتام پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 219 رن سے کیا. پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان کی جانب سے محمد حفیظ اور احمد شہزاد نے اننگز کا آغاز کیا اور دونوں 7 رنز کے مجموعی سکور پر پویلین لوٹ گئے. حفیظ 0, احمد شہزاد 3, اظہر علی 53, جبکہ یونس خان 106 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کپتان مصباح الحق 34 اور اسد شفیق 9 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. دونوں ٹیموں نے 2-2 کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کیپ دی ہے. پاکستان کی طرف سے لیگ سپنر یاسر شاہ اور فاسٹ بالر عمران خان اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. آسٹریلیا کی طرف سے لیفٹ آرم سپنر سٹیو او کیفے اور بیٹسمین مارش مچل کا یہ پہلا میچ ہے. 27 سالہ فاسٹ بالر عمران خان پہلی بار پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں. آسٹریلیا نے بھی دبئی ٹیسٹ میچ میں 2 کھلاڑیوں مچل مارشل اور سٹیو او کیفے کو ٹیسٹ کیپ دی ہے. فٹ بال کلب مینچیسٹر سٹی کے کپتان ونسنٹ کمپنی نے رشین کلب سی ایف کے اے ماسکو پر میچ کو شائقین کے بغیر دیکھے جانے والے بین پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ونسن کمپنی نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ ہم بھی اس سزا کے مرتکب ٹھہرے. رشین کلب پر یہ بین یو ایف اے کے میچوں کے دوران نسلی امتیاز پر نعرے لگانے کی سزا کے طور پر لگایا گیا. مینچیسٹر سٹی کے سابقا ڈیفینڈر ڈینی ملز نے کہا,
I never quite understood why it was being played in Russia anyhow. You know, I think makes it just as difficult.
یہ بہت غیر مطمئن صورتحال تھی اور ہمارے کلب کو پہلے ہی بہت سی دشواریوں کا سامنا تھا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی صبا رحمت. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی میں لگ بھگ 20 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا بھی پڑا ہے. یہ تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے, لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا شیرانی نے کسی بھی مسلم فرقے کو کافر قرار دینے کی مذمت کی ہے. کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں ملک کی جنگی یادگار کی عمارت پر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ایک سپاہی کو زخمی کر دیا ہے. اس مسلح شخص کو پارلیمان کی عمارت کے اندر جاتے اور وہاں سے فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی سنی گئی ہیں۔ دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کے خلاف بننے والے امریکی اتحاد کے سربراہ جنرل جان ایلن کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی حملے کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ بولا سے نمٹنے کی کوششوں کے دوران بعض ممالک کی جانب سے لگائی گئی سفری پابندیاں غیر معقول ہیں اور اس سے افراتفری پھیل رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے سابق مدیر بین بریڈلی 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی آن لائن کی اس وقت پہلی شہ سرخی ہے کہ بھارت کی ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ، اور اس وقت جو خبر ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی میں لگ بھگ 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد کو اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا ہے۔ کئی برسوں میں ہونے والی یہ شدید ترین کشیدگی ہے اور ہر بار کی طرح دونوں جانب سے فائرنگ شروع کرنے کا الزام ایک دوسرے ملک پر لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کشیدگی کے باوجود کشمیر کی سرحد پر کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔ لائن آف کنٹرول سے بی بی سی کی شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
مظفر آباد میں قائم بس ٹرمینل پر سری نگر کی بس روانگی کے لیے تیار ہے۔ ہاتھوں میں بڑا سا بیگ اٹھائے ایک بزرگ ٹرمینل میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ دو خواتین اور ایک بچی بھی ہے۔ یہ 73 سالہ نور حسین ہیں جو اپنے سات بہن بھائیوں سے ملنے سری نگر جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا،
ہم جا رہے ہیں اپنے وطن۔
کہاں پر؟
میری پیدائش بارہمولہ کی ہے، ایک بھائی بارہمولہ میں ہے، چھ بہن بھائی سری نگر میں ہیں۔
پاکستان کی کشش 1958 میں نور حسین کو یہاں کھینچ لائی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ 55 برس میں صرف دو بار ہی اپنے خاندان سے مل سکیں گے، وہ بھی اس بس سروس کی وجہ سے۔
یہ چھوٹا سا آسرا ہے کشمیر اور پاکستان میں جو رہنے والے کشمیری، ان کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے، کتنی بھی تلخی بڑھ جائے اس بس کو بند نہیں ہونا چاہیے۔
نور حسین کی طرح بہت سے کشمیریوں کی یہی خواہش ہے، لیکن حالیہ کشیدگی نے بے یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ عام طور پر اس بس میں 60 کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں، لیکن آج ان کی تعداد 20 ہے۔ چکوٹھی کی سرحدی چوکی پر خشک میوے، جڑی بوٹیوں اور کشمیری قالینوں سے بھرے ٹرکوں کی طویل قطار کے لیے گیٹ کھولا جا رہا ہے۔ ہفتے میں 4 روز چکوٹھی اور تیتری نوٹ کے مقامات سے پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان مال کے بدلے مال کی تجارت معمول کے مطابق ہو رہی ہے۔ ٹرکوں کو بھارت بھیجنے سے پہلے ان میں لدا تمام سامان نکال کر اس کی چیکنگ کی جاتی ہے تاکہ کوئی ممنوع شے وہاں نہ جا سکے۔ اس وقت بھی ٹرکوں کو کھول کر ایک بڑے سے شیڈ میں تمام بوریوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ شبیر احمد اپنے ٹرک سے سامان اترا کر چیکنگ کروا رہے ہیں۔
یہاں سے ہم بیچتے ہیں الموڈ، بیچتے ہیں ہربل، بیچتے ہیں کپڑا، بیچتے ہیں۔
شبیر احمد 2008 سے بھارت مال بھجوا رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ کچھ پریشان ہیں۔
کشمیر کی پوری معیشت اسی پہ ہے، اسے کام کا چل رہا ہے، جو یہاں کے لوکل بندے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اس پہ، پورا آزاد کشمیر ہے، جو کشمیر ٹو کشمیر ٹریڈ ہے۔ اگر اس مرتبہ پھر بند ہوا تو مشکل ہی ہے، یہ کھلے اور پھر ہم اس پہ پھر اپنا پیسہ لگائیں، کیونکہ ہمارا پیسہ پھنس جائے گا، دوبارہ ہم نہیں لگا سکتے۔
اس خوف کی وجہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری گولہ باری ہے۔ چکوٹھی کی چوکی سے میلوں دور نکیال سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر ایک اور ہی منظر ہے۔ شام ڈھلے گاؤں ڈبسی نار کی رہائشی ذہین اختر اپنے صحن میں کھانا پکانے میں مصروف ہیں۔ یہ گاؤں بھارتی سرحد سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ کچھ روز پہلے وہ اسی طرح اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ بھارتی گولہ باری شروع ہو گئی۔ ان کے 4 بچے زخمی ہوئے، جن میں 3 سالہ سمیر بھی شامل ہے۔ اس علاقے سے کئی خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں، لیکن ذہین جیسے لوگوں کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔
خوف ہے نا، کہاں سے آواز آئے، جدھر بھی کدھر آواز ہوتا ہے تو ہم بچوں کو لے کر اندر چل جاتے ہیں، یا ہمارے بچے باہر ہوں گے، کوئی سیڈ گولہ آ جائے گا، فائر ہو جائے گا، کوئی کدھر گولی آ جائے گی۔ پانی نہیں آن سکتے ہم ٹائم سے، کھانا نہیں پکا سکتے ہم ٹائم سے، لے کر بچوں کو بیٹھ کر کھا نہیں سکتے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم دونوں جانب ہونے والے جانی نقصان کے بعد اب کچھ سمجھداری دکھائی جا رہی ہے، لیکن پائیدار امن کا قیام ابھی بھی اتنا ہی مشکل دکھائی دیتا ہے جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر سنگھ مودی نے اعلان کیا ہے کہ وہ سالانہ ہندو تہوار دیوالی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ سیلاب سے تباہ حال کشمیریوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اس بارے میں دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے ہمیں بتایا۔
نہیں، ایک تو میں یہ واضح کر دوں، مہاپارا کے وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ وہ وہاں دیوالی منائیں گے، وہ کل دیوالی کے موقع پر سری نگر میں رہیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ دن گزارنا چاہتے ہیں جو سیلاب سے متاثرہ ہیں، جن آپ کو معلوم ہے کہ سری نگر میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آیا تھا اور بہت لوگ اس کی زد میں آئے تھے۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے ایک ٹویٹ کر یہ کہا تھا کہ وہ دیوالی کا دن سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ سری نگر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک سیاسی ردعمل کا سوال ہے تو کافی دلچسپ اور ملا جلا ہے۔ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ سری نگر ہیں، اور اس سے یہ پیغام ضرور جائے گا کہ سری نگر کے عوام اور کشمیر کے عوام کے ساتھ باقی ملک اور وفاقی حکومت بھی کھڑی ہوئی ہے اس مشکل کی گھڑی میں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے سیاست بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کشمیر میں اب ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور بہت سے لوگ درپردہ دبے الفاظ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دراصل مسٹر مودی کے سری نگر جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انتخابات کی تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں۔
اچھا، تو سہیل یہ بتائیے کہ پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں یا بارڈر سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو آج کل گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر بھی اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی، پاکستان سے آج بھی یہ اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ اس قسم کی جھڑپیں ہوئی ہیں، ادھر دہلی میں کیا خبریں ہیں؟
نہیں مہاپارا، جہاں تک ایل او سی پر اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سوال ہے، تو اب یہ خبر تھوڑا صفحہ اول سے ہٹ کر اندر کے صفحات پر چلی گئی ہے۔ اس پورے معاملے کا اب انڈیا میں کوئی بڑے پیمانے پر یا خاص طور پر ذکر نہیں ہو رہا۔ ہاں، وقتاً فوقتاً جب یہ خبریں آتی ہیں کہ دوبارہ کسی محدود پیمانے پر ہی صحیح خلاف ورزی ہوئی ہے سیز فائر کی، تو حکومت کی جانب سے پھر وہی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ 4-5 ہفتے پہلے کی جا رہی تھی۔ مثال کے طور پر 2 دن پہلے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا کہ اگر اس طرح کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو پاکستانی فوج کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ ہندوستان کی جو دفاعی صلاحیت یا قوت ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔
دلی سے سہیل حلیم۔ کشمیر میں پہلے تو تباہ کن سیلاب اور پھر سرحدوں پر کشیدگی، اس کے باعث وہاں کا تعلیمی نظام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت نے جموں کے سرحدی قصبوں میں اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور کشمیر خطے میں امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں، لیکن ان فیصلوں پر عوامی حلقوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ کشمیر میں مسلسل شورش اور غیر یقینی حالات کی وجہ سے طلبہ اور طالبات پہلے ہی کافی ذہنی کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہیں۔ سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی یہ رپورٹ۔
عبدالرشید بٹ اور ان کے 2 بھائیوں کے مکان حالیہ سیلاب کے دوران منہدم ہو گئے۔ تینوں بھائیوں کی کل ملا کر 11 بیٹیاں ہیں، اور یہ سب ان 24 خاندانوں کے ہمراہ ایک خیمے میں رہتے ہیں جن کے گھر حالیہ سیلاب میں تباہ ہو گئے۔
ہم بے گھر ہو چکے ہیں، مودی صاحب اگر آ رہے ہیں، ہم کچھ آشواسن رکھتے ہیں، ہم کچھ امید رکھتے ہیں، وہ یہاں دیوالی منانے نہیں، ہمیں ہمدردی کرنے آئیں گے، ہم یہی چاہتے ہیں۔
خیموں کی ایسی بستیاں کشمیر میں جگہ جگہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش کے قریب راج باغ میں ایک خیمہ بستی میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم سے دیوالی کی مٹھائی یا کوئی وعدہ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ٹھوس معاوضہ اور بحالی چاہتے ہیں۔
ہم نے عید نہیں منائی یہاں سے، منائی عید ہم نے، تو وہ دیوالی منائیں گے یہاں سے۔
بڑا دن کیا منائیں گے؟ بڑا دن اس آدمی کا ہوتا ہے جس میں مطلب خوشیاں ہوتی ہے۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بار کوئی سیلیبریشن نہیں ہوئی، چاہے شادی ہو، عید ہو یا کچھ بھی ہو، تو سیلیبریشن کا نام ہی پہلے اس پہ استعمال کرنا غلط ہے۔
مودی صاحب اس سے بہتر ہے ہمیں امداد کرے، اس سے آنے سے یہاں کروڑوں میں خرچہ ہو جائے گا، اگر وہی کروڑ یہاں غریبوں میں بانٹے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا ہم کا۔
ہم نے عید کیا ہے، وہ کیسا دیوالی کرے گا یہاں سٹارٹ، کیسے مشکل کا بات۔
سری نگر کے نوجوان شاداب خان ایک سرگرم رضاکار ہیں، انہیں نریندر مودی کے کشمیر میں دیوالی منانے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مقامی حکومت نے ہوائی اڈے پر 1000 ٹن امدادی سامان ضبط کر لیا ہے، جو نریندر مودی کے لیے ایک اخلاقی چیلنج ہو۔
پہلے ہم کہیں گے اگر ان کو ہماری درد ہے، ہمارا ایئرپورٹ پہ سامان رکا ہوا ہے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، وہ ہمیں وہیں سے پہلے وہ چھڑوا دے اگر ان کو درد ہے۔
کتنا سامان؟
5000 ٹن ہے ہمارا وہاں بند۔
مسٹر مودی کے دورے سے متعلق ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض خیمہ بستیوں میں رہنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خیمہ ہٹا لیں کیونکہ وزیر اعظم کی آمد پر سڑکوں پر خیمے اچھے نہیں لگتے.
پولیس والا آتا, پولیس والا ہم کو تنگ طلبی کرتا ہے, ٹینٹ ٹوٹا, ہمیں بتا ہمیں جانا کہاں ہے.
پولیس آتے ہیں ان لوگ بولتا ہے یہاں تین بار چار بار وہ آئے بولتا ہے ٹینٹ اٹھا, ہم لوگ اگر ٹینٹ اٹھائیں گے ہم لوگ کہاں جائیں گے, بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بزرگ ہیں, ان لوگ کو لے کے ہم لوگ کہاں جائیں گے.
راج باغ کی خیمہ بستی جیسے 300 سے زائد کیمپ سری نگر کے گرد و نواح میں ہیں جہاں لوگ خیموں میں بجلی پانی یا بیت الخلاء کی سہولت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. نریندر مودی کے سیاسی مخالفین نے تو دیوالی پر ان کے کشمیر آنے کے فیصلے پر محتاط لہجہ اپنایا ہے, لیکن فیس بک اور ٹویٹر پر لوگوں نے ان کی جم کر تنقید کی ہے. علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے بھارتی وزیر اعظم کی آمد پر کشمیر میں عام ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل کی ہے. اس دوران کل نریندر مودی کی آمد کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کا ذکر ابھی جاری ہے اور آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی یہ بازگشت سنائی دی. لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کی گئی اور بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہ ہے لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا نوٹس لے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
قومی اسمبلی میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارتی فوجوں کے درمیان کراس فائرنگ پر ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن شازیہ مری نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور بھارتی جہریت کا منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت یا اپوزیشن کا نہیں بلکہ ملک کی سالمیت کا ہے اور تمام جماعتوں کو متحد ہو کر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہیے. حکومتی جماعت کے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاکھوں بے گناہ افراد کو ہلاک کر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھارتی جارحیت کی اس طرح مذمت نہیں کی جا رہی جس طرح کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی افواج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی کا بیان تشویشناک ہے جس کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. بھارتی وزیر دفاع نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. حکمراں جماعت کے رکن قومی اسمبلی اویس لغاری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش کے لیے ہمیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے بغیر وجہ بتائے سیکرٹری خارجہ کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کو ملتوی کر دیا. اویس لغاری کا کہنا تھا کہ اگر اسکاٹ لینڈ کو برطانیہ کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے سے متعلق ریفرنڈم کا حق مل سکتا ہے تو کشمیریوں کو یہ حق کیوں نہیں دیا جا سکتا. قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے ایران سے متصل صوبہ بلوچستان میں ایرانی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار کی ہلاکت اور تین دیگر اہلکاروں کے زخمی ہونے کے واقعے کے بعد دونوں ممالک کی سرحدی فورسز کے حکام کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں سرحدی علاقے میں نگرانی کو فعال بنانے اور باہمی تعاون پر زور دیا گیا ہے. یہ تفصیلات ہمیں بتائیں گے کوئٹے سے محمد قاسم.
فرنٹیئر کور بلوچستان کے ایک بیان کے مطابق انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور میجر جنرل محمد اعجاز شاہد اور ایرانی بارڈر پولیس کے سربراہ جنرل قاسم رضائی کے درمیان یہ ملاقات ایران کے دارالخلافت تہران میں ہوئی. بیان میں کہا گیا کہ اس ملاقات میں دونوں کمانڈروں نے پاک ایران سرحد پر رونما ہونے والے عالیہ واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے دونوں ممالک کی فورسز کے درمیان مصدقہ حقائق پر مبنی اطلاعات اور انٹیلیجنس کے تبادلے پر بھی غور کیا. دونوں کمانڈروں نے پاک ایران بارڈر کی نگرانی کو فعال بنانے اور باہمی تعاون پر بھی زور دیا. بیان کے مطابق انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور میجر جنرل محمد اعجاز شاہد نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے دونوں ممالک کی فورسز کا تعاون ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی, مسلح جارحیت اور شدت پسندی کی سختی سے مذمت کرتا ہے وہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک کی سیکورٹی فورسز جوائنٹ میکنزم کے تحت پاک ایران سرحد کی بہتر طور پر نگرانی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں. خیال رہے چند روز بیشتر ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ میں فرنٹیئر کور کا ایک صوبیدار علاق اور 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ فرنٹیئر کور نے الزام عائد کیا تھا کہ ایف سی اہلکار ایران کی سرحدی فورس کے اہلکاروں کی بلا اشتعال فائرنگ سے ہلاک و زخمی ہوئے۔ ایف سی نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ ایرانی فورسز کے 30 اہلکار سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر کے ایک اور سرحدی ضلع چاغی میں داخل ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے، لیکن پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو آن لائن کی اس وقت کی 6 سرخیوں پر، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سے دلچسپ فیچر بھی اور تجزیے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت پہلی ہی 6 سرخی ہے جو اب سے چند منٹ پہلے لگائی گئی ہے کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ عمارت کے اندر اور باہر فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، لیکن جو بھی موجود ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت آ کر، اور کئی فیچر اور تجزیے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ایک پہلا یہاں پر فیچر ہے کہ دھرنے کی بنا انقلاب رخصتی، اور یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایران کا آئندہ رہبر اعلی کون ہوگا، یہ فیچر بھی یہاں پر اس وقت موجود ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اس وقت بھی سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو اسلام آباد میں دھرنے کی خبریں اور تجزیے تو سنواتے رہے ہیں اپنے پروگراموں میں اور خبروں میں بھی۔ اسلام آباد میں پچھلے 70 روز سے جاری پاکستان عوامی تحریک کا یہ دھرنا بالآخر ختم ہو گیا ہے، اور کارکنان نے بوریاں بستر لپیٹنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ تاہم عمران خان کی تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اسلام آباد میں عوامی تحریک کے کیمپ کا دورہ کیا اور یہ رپورٹ تیار کی جو شروع ہو رہی ہے عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی آواز سے۔
گھر گھر، شہر شہر، نگر نگر، دو دو دن کے لیے ہر شہر میں دھرنا دوں گا۔ اب میرا دھرنا انقلاب کے سفر میں بدل گیا۔
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے کل رات گئے اس اعلان نے کہ وہ اسلام آباد میں اپنا احتجاج ختم کر کے دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں جنوری 2013 کی یاد تازہ کر دی۔ اس وقت بھی انتہائی سرد موسم میں دھرنا اچانک بظاہر بغیر کسی ٹھوس نتیجے کے لپیٹ لیا گیا۔ اس وقت تو پھر کیمروں کے سامنے شان و شوکت کے ساتھ چند وزراء اور سیاستدانوں سے ملاقات کے بعد گھر چلنے کا اعلان سامنے آیا، لیکن اس مرتبہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سوال اس وقت بھی اٹھے تھے، آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں کارکنان اپنا بوریا بستر لپیٹ کر گھروں کو واپس لوٹنے میں مصروف ہیں۔ اپنے اہداف کے حصول کی بابت دل میں ملال ہو یا نہ ہو، قائد کے فیصلے کا دفاع ہر کوئی کر رہا ہے۔ سبا عباسی دھرنا دینے والوں میں سے ایک تھیں۔
جو انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے، صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکمرانوں نے عوام الناس کو دیکھا، نکل کر آئی، سڑکوں پر آئی، اپنی ڈیوٹی پر قائم رہے، عوام پر ظلم و ستم کیا، لیکن استعفیٰ دینا ان کو گوارا نہیں تھا، تو مزید کیا فیصلہ کر سکتے تھے۔ باقی جو ہے ہم یہاں سے فتح یاب جا رہے ہیں کہ ہم فقط ایک استعفے کی وجہ سے آئے تھے، لیکن اب ایک استعفیٰ ایک ظاہری معاملہ تھا، عوام الناس اٹھ چکی ہے، یہ جو ہر طرف گو نواز گو کے ترانے گونج رہے ہیں، یہ اس انقلاب کی وجہ سے ہی گونج رہے ہیں۔
محمد ضیاء الرحمان پہلے دن سے مارچ اور دھرنے کے ساتھ رہے، ان کا غصہ عمران خان کی جانب زیادہ تھا۔
ظاہر ہوں گے اور دنیا مانے گی کہ ڈاکٹر قادری نے جو کیا وہ بہترین فیصلہ تھا. اور ہمارے ساتھ جو آئے تھے اسلام آباد وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, جو ہماری بیس پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہماری بیس پہ ملغیر انہوں نے جلسوں کا اناؤنس کر دیا تھا, چلا رہے تھے, اب انہیں بھی پتہ چلے گا کس طرح بیٹھا جاتا ہے. جو جلسے تو کر سکتے تھے, دھرنا کرنا تو انہیں آتا نہیں ہے, جو سمجھ لے کے انہوں نے ہم سے سیکھا اور دھرنوں کا ریکارڈ بنانے کے اعلان کیے جاتے ہیں, اب پتہ چلے گا دیکھتے ہیں کتنے دن بیٹھتے ہیں ادھر.
آپ کا عمران خان کی طرف
سمجھدار ہیں تو بس اتنے کہنے کا.
محمد ظہیر تاہم دوسری جانب اب عوامی تحریک کے دھرنے سے اٹھ کر عمران خان کے کیمپ میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں.
ہم جگہ تبدیل کریں گے, ہم صرف نواز شریف حکومت کے گرانے کے لیے, ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں آئے تھے, نہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے آئے تھے, یہ ان کا ایک منشور تھا, اس منشور کے پیچھے آئے تھے. ہم جا کر ابھی جا کر عمران خان کے دھرنے میں بیٹھیں گے اور جب تک نواز شریف حکومت نہیں جاتی اب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم جانے والے کوئی نہیں ہے, چاہے ڈاکٹر صاحب چلے گئے کوئی مشکل نہیں ہے, ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ ہم ان کے مریض ہیں نہ ہم کو تعلقات ہیں ان کے, ہم صرف ان کے مشہور ان کے انقلاب کی وجہ سے ان کے پیچھے آئے تھے. چاہے کچھ بھی کرے آثار نظر آ جائیں گے, ابھی عمران خان بہت بڑی پلاننگ بنا رہا ہے, اس پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو گرانے کے لیے نکلیں گے آگے جائیں.
دھرنے کے مقام پر چائے اور پکوڑوں کی دکانیں اب بھی قائم ہیں اور وہ شاید آخری گاہک کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ دھرنا دینے والوں کو احساس ہوا ہے کہ دھرنے اور جلسے میں کافی فرق ہوتا ہے. سینئر صحافی مبشر زیدی کہتے ہیں عمران خان پہلے ہی دھرنوں کو جلسوں میں تبدیل کر چکے ہیں. اسلام آباد میں ان کا اب ایک علامتی دھرنا باقی ہے.
دیکھیے, عمران نے طاہر القادری سے پہلے جو ہے جلسے شروع کر دیے دوسرے شہروں میں, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ دھرنے کو صرف اسلام آباد تک محدود رکھنا نہیں تھا. اور غالباً اس موقع پہ جو بھی کردار اگر اس سارے اسکرپٹ کے پیچھے ہیں, جس کے بارے میں کئی تجزیہ کار اشارہ بھی کرتے ہیں, تو غالباً انہوں نے بھی اب دھرنے والی پارٹیوں کو کہا ہوگا کہ اب اس کو پورے ملک میں احتجاجی تحریک کی صورت میں پھیلانا. دھرنا دینے کا عمل ہے وہ تقریباً اب اتنا مؤثر نہیں رہا پارلیمان کے سامنے.
عوامی تحریک کے کارکنان یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ دھرنا حکومت سے کسی معاہدے کے نتیجے میں ختم ہوا ہے. محمد ضیاء الرحمان:
لفظ ڈیل تو دور, ڈیل کی ہوا بھی ہمارے کئی کلومیٹر دور تک نہیں آتی نظر آتی انشاءاللہ. الحمدللہ ایسا نہیں ہے, بے غیرت اور لوگ ہوتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں, الحمدللہ ہم باغیرت لوگ ہیں. اور ہمارا ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جناب 30 سال سے کوئی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہو یا کسی سے اس طرح کی ڈیل کی ہو. ہم ڈیل کرنے والوں کو اور ایسی بکواس کرنے والوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور انہیں چیلنج کرتے ہیں کھلم کھلا, کوئی ثابت کر دے ہم خود کو پھانسی کے لیے پیش کرتے ہیں.
ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ دھرنے کے ختم ہونے اور اس کے دیگر شہروں میں جانے سے حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید, BBC اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سڑک کے کنارے ایک دھماکہ ہوا ہے جس سے انسداد پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور لیویز کے 2 اہلکار اور 1 ڈرائیور زخمی ہو گئے. یاد رہے کہ کلادم تنظیم تحریک طالبان باجوڑ نے 2 روز پہلے ایک پیمفلٹ میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ انسداد پولیو ٹیموں اور NGOs کے رضاکاروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ تحصیل مامون کے ڈبر قلعے کے مقام پر پیش آیا. پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے BBC کو بتایا کہ لیویز اہلکار انسداد پولیو ٹیم کی مہم کے لیے ایک نجی گاڑی میں جا رہے تھے کہ گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا. یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا جس میں گاڑی کا ڈرائیور اور لیویز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو قریب ہسپتال پہنچا دیا گیا. باجوڑ ایجنسی میں 3 دنوں میں تشدد کا یہ تیسرا واقعہ پیش آیا. گزشتہ 2 دنوں میں پاک افغان سرحد کی جانب سے 2 حملوں میں 1 شہری ہلاک اور فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے تھے. کالعدم تنظیم تحریک طالبان نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کہا تھا کہ ہلاک ہونے والا شخص امن لشکر کا رضاکار تھا. 2 روز پہلے تحریک طالبان باجوڑ ایجنسی کی جانب سے خار کے علاقے میں ایک پیمفلیٹ بھی تقسیم کیا گیا تھا. اس پیمفلیٹ میں سیکیورٹی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں یعنی NGOs اور انسداد پولیو ٹیم کے رضاکاروں پر حملوں کی دھمکی دی گئی تھی. اس پیمفلیٹ میں لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے دور رہیں, وگرنہ وہ کسی بھی نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے. باجوڑ اور محمد ایجنسی میں چند ماہ میں حالات کشیدہ بتائے جاتے ہیں. محمد ایجنسی میں 3.5 ماہ میں تشدد کے 24 واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں سیکیورٹی اہلکاروں اور انسداد پولیو کی ٹیموں کو نشانہ بنایا گیا, جبکہ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں اغوا کے بعد لوگوں کی لاشیں ملی ہیں. ادھر خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشنز جاری ہیں. آج خیبر ایجنسی میں تحصیل باڑہ میں سپاہ کے مقام پر فوجی ہیلی کاپٹروں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اب کچھ ذکر کریں گے مہلک بیماری ایبولا وائرس کا. بین الاقوامی ریڈ کراس اور ہلال احمر کے سربراہ نے ایبولا وائرس سے بچاؤ کے لیے بعض ملکوں کی جانب سے سفری پابندیوں کو بلا جواز قرار دیا ہے. یہ تنقید ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سفری پابندیوں کو مزید سخت بنانے کے بارے میں عالمی ادارہ صحت کا ایک اجلاس جنیوا میں ہو رہا ہے. یہ تفصیلات ہمارے لیے جمع کی ہیں ظہیر الدین بابر نے.
امریکہ سمیت بیشتر یورپی ملکوں نے ایبولا سے متاثرہ مغربی افریقی ممالک سے آنے والے مسافروں کے ہوائی اڈوں پر خصوصی معائنے جیسے اقدامات شروع کیے ہیں. آج سے افریقی ملکوں سیرالیون، لائبیریا اور گنی سے جانے والے مسافروں کو صرف ایک امریکی ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح متاثرہ ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں تاکہ یہ وائرس دیگر افریقی ملکوں میں نہ پھیل سکے. لیکن انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے سیکرٹری جنرل الحاج آئیسی کا خیال ہے کہ ایبولا کے بحران سے نمٹنے کے لیے سفری پابندیاں خوف پھیلا رہی ہیں.
It creates a lot of fear and extreme panic that sometimes, you know, does lead to very irrational.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سرحدیں بند کر دینا، پروازیں منسوخ کر دینا یا متاثرہ ملکوں کو محصور کرنے جیسے بلا جواز اقدامات اور رویے دراصل بہت زیادہ خوف اور انتہائی گھبراہٹ پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ مسئلے کا حل بھی نہیں. مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم کس طرح ایسے وائرس اور وباؤں کو ان کے مرکز تک محدود کرنے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں. ریڈ کراس اور ہلال احمر کے سربراہ کے الفاظ، ایبولا وائرس اب تک 4,500 افراد کی جانیں لے چکا ہے. ان میں سے بیشتر اموات گنی، سیرالیون اور لائبیریا میں ہوئی. وبا کو روکنے کے اقدامات پر غور کے لیے عالمی ادارہ صحت کی ہنگامی امور کی کمیٹی کا اجلاس جنیوا میں ہو رہا ہے. ادارے کو تنقید کا سامنا ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اس کی تمام کوششیں تاحال ناکام ثابت ہو رہی ہیں. جنیوا کے اجلاس میں بین الاقوامی سفری پابندیاں مزید سخت کرنے کے متعلق فیصلہ سازی کا امکان ہے. ادارے نے ان مریضوں کے خون سے حاصل کیے گئے سیرم پر کام شروع کر دیا ہے جو ایبولا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو گئے.
یہ تھے ظہیر الدین بابر. اور کچھ دیر کو آپ کو لیے چلتے ہیں کھیل کی دنیا میں. دبئی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں موجود ہیں عبدالرشید شکور.
یونس خان کی شاندار سینچری آسٹریلوی بالنگ کے ابتدائی وار کے بعد پاکستانی اننگز میں ٹھہراؤ لے آئی، جس کے نتیجے میں پاکستانی ٹیم نے پہلے دن کا اختتام 219 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر کیا. یونس خان جو ون ڈے ٹیم سے نکالے جانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ پر خوب گرجے تھے، آج آسٹریلوی بالنگ پر برسے اور 25ویں ٹیسٹ سینچری اسکور کر ڈالی. اس طرح انہوں نے انضمام الحق کا سب سے زیادہ سینچریاں بنانے کا پاکستان کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا، اور ساتھ ہی وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے تمام ملکوں کے خلاف سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بیٹسمین بھی بن گئے.
آسٹریلیا وہ واحد کنٹری جس کے خلاف میری سینچری نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہو جب آپ اس طرح کچھ سینچری کریں اور گریٹ انضمام کے ساتھ ایکول ہو جائیں. میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں کہ جس کی ساری ٹیسٹ نیشنز کے خلاف سینچری ہے اور گریٹ انضمام کو ایکول کیا، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ انزیوے کے ساتھ میں ایکول ہوں.
یونس خان نے اظہر علی کے ساتھ 108 اور کپتان مصباح الحق کے ساتھ 83 رنز کی قیمتی شراکت قائم کی. اظہر علی 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. مصباح الحق اپنے اوپر قائم دباؤ کو دور کرتے ہوئے 34 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. مچل جانسن دبئی کی سیدھی وکٹ پر بھی پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے خطرہ بنے رہے، انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کی. دونوں ٹیموں نے دو دو کھلاڑیوں کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع دیا ہے، پاکستان کے یاسر شاہ اور عمران خان، جبکہ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
اور اگر آپ چاہیں تو یہ تفصیل bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس وقت یہاں پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے کینیڈا کی پارلیمنٹ عمارت کے اندر اور باہر فائرنگ، دبئی ٹیسٹ یونس خان کی ریکارڈ ساز اننگز، دھرنے کی بنا انقلاب رخصتی. اور یہ خبر بھی بہت پڑھی جا رہی ہے کہ سعودی عرب میں 13 افراد کو قید کی سزا دی گئی ہے. عید نہیں منائی تو دیوالی کیا منائیں گے. یہ فیچر بھی بی بی سی اردو آن لائن پر موجود ہے، آپ کسی بھی وقت آ کر اسے پڑھ سکتے ہیں، تصاویر دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ سے اجازت لیں گے. سروین اپنے اختتام کو پہنچا. آج سروین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے کارلا وینڈر کیمپ نے اور اسلام آباد میں پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا زیشان حیدر نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور اہم عالمی خبروں کی سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا شیرانی نے کسی بھی مسلم فرقے کو کافر قرار دینے کی مذمت کی ہے. پاکستان اور بھارت کی ورکنگ باؤنڈری پر واقع چاروا سیکٹر میں آج صبح ایک مرتبہ پھر بھارتی سیکیورٹی فورسز اور چناب رینجرز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں وار میموریل پر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ایک فوجی کو زخمی کر دیا ہے. اس مسلح شخص کو پارلیمان کی عمارت کے اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا جہاں سے فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں. دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے خلاف بننے والے امریکی اتحاد کے سربراہ جنرل جان ایلن کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی حملے کارگر ثابت ہو رہے ہیں. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ بولا سے نمٹنے کی کوششوں کے دوران بعض ممالک کی جانب سے لگائی گئی سفری پابندیاں غیر معقول ہیں اور اس سے افراتفری پھیل رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.